ساری دنیا کے لیے وہ آدم کے لیے اللہ نے ایک مرکز ہدایت کا بنایا ہے, اور یہ تو وہاں پہنچنے والوں کے لیے, ورنہ دیکھا جائے تو کعبے کی ہدایت اور کعبے کا جو تجلیات, ان کے جو انوارات ہیں, وہ تجلیات اور وہ انوارات پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. ہم اور آپ جس مسلمان کا تعلق, جس مسلمان کا آنا جانا خدا کے گھر مسجد سے ہوتا ہے, اور جو بندہ خدا کی مسجد میں آ کر اپنی جبی اور اپنی پیشانی کو دیکھتا ہے, تو مسجد میں آنے کے بعد ہی باہر کے مقابلے میں ہر ایمان والے کے دل کی کیفیت کچھ نہ کچھ اچھی ضرور ہوگی. یہ مسجد میں آنے کے بعد دلوں کی کیفیت کا کچھ نہ کچھ بدلنا, اس کے اندر آخرت کا کچھ نہ کچھ فکر پیدا ہونا, یہ اس بات کی پہچان ہے کہ خانہ کعبہ سے ہدایت کی جو کرنیں, اللہ کی ہدایت کی جو کرنیں, وہاں کی جو روشنی دنیا کی ہر مسجد کے ممبروں میں حراب سے ٹکراتی ہے, وہی ہدایت کی کرنیں مسجد میں آنے والے کے دلوں میں کچھ نہ کچھ اثر کرتی ہیں. اس کے جواب سے خانہ کعبہ صرف جانے والوں کے لیے نہیں, بلکہ دنیا میں پھیلے ہوئے تمام تر انسانوں کے لیے اللہ نے کعبے کے نور کو اور کعبے کی تجلیات کو سارے انسانوں کی ہدایت کا اور دلوں کے بدلنے کا اور آنکھوں کے بدلنے کا اور آنکھوں میں آنسو لانے کا ذریعہ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا, یا ان کی شعائیں اور ان کی کرنیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں اس کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. نمبر دو, پروردگار نے قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک اس کی جو زندگی ہے, یہ پھیلی ہوئی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے احکامات نازل کر دیے, ساری ہدایت کی باتیں اللہ نے قرآن میں رکھ دی, تو یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد پھر پروردگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بے ایمان انسان آتا, ایمان سے محروم انسان آتا, آپ کی پیشانی مبارک کو دیکھتا, تو آپ کی پیشانی کی چمک کو دیکھ کر, آپ کی نورانیت کو دیکھ کر, اس کے دل میں ایمان کی حقانیت, اسلام کی حقانیت, قرآن کی صداقت اس کے دل میں آ جاتی اور وہ کلمہ پڑھ لیتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو, آپ کے پورے وجود کو, آپ کی پیشانی سے لے کر آپ کے رفتار, آپ کے گفتار, آپ کا رہن سہن, آپ کا بولنا, آپ کا اخلاق, آپ کی زندگی اور آپ کے اخبار جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے, ان تمام باتوں کو پروردگار نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اللہ رب العزت نے اس امت کو, پہلی امتوں کو خانہ کعبہ کی شکل میں ہدایت کا مرکز ملا تھا, پہلی امتوں کو ایسی کتاب ملی تھی جو کتاب ایک خاص وقت کے لیے تھی, پہلی امت کو ایک ایسے نبی ملے تھے جن کی نبوت ایک خاص وقت کے لیے تھی, مگر پروردگار نے ہمارے عوام کے اوپر سب سے بڑا احسان فرما کر, سب سے بڑا کرم فرما کر ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو تا قیامت ہے, ایک ایسا نبی عطا فرمایا جو تا قیامت ان کی نبوت ہے, اللہ نے ایک ایسا کعبہ عطا فرمایا جو شروع سے ہے اور ابھی تک رہے گا. گویا یہ ہدایت کے تینوں مرکز اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. آپ یاد رکھیے, کوئی بھی کام اپنی اولاد میں, کوئی بھی کام اپنی اولاد میں سے اسی اولاد اسی بیٹے کو کوئی بڑی امانت سونپتا ہے, کوئی بڑی امانت سونپتا ہے, جس بیٹے جس اولاد پر اس کو اعتماد زیادہ ہوتا ہے, جس اولاد سے اسے محبت زیادہ ہوتی ہے, پروردگار کو اس امت سے سب سے زیادہ محبت تھی, اس محبت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہدایت کے تینوں مرکز عطا فرمائے. اب یہ تینوں مرکز بھی جانے کے بعد اب ذرا آپ آئیے اپنی بات پہ, کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں آپ کی امت پہلے زمانے کے مقابلے میں, آج کا یہ زمانہ پہلے انسانوں کے مقابلے میں, آج کا یہ انسان جتنا پریشان, اتنا کوئی زمانہ پریشان نہ تھا, اتنا پہلے کے انسان پریشان نہ تھے, جتنا کوئی آدم کوئی علاقہ پریشان نہ تھا, جتنا آج کی دنیا پریشان, آج کا انسان پریشان, اور یہ انسانوں کی پریشانی, انسانوں کی بے چینی, انسانوں کا برا حال ہر اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے انسان زیادہ پریشان, جسم کے اعتبار سے دیکھیں تو آج یہ پریشانی, آج وہ بیماری, آج بیٹا بیمار, آج بڑا بیمار, آج یہ تکلیف, آج وہ تکلیف, تو آج کا انسان جسمانی اعتبار سے پریشان, آج کا انسان مالی اعتبار سے پریشان, یا تو مال کی آمدنی نہیں, مال کی آوک نہیں, یا مال کی آمدنی ہے تو مال پتہ نہیں کہاں رک جاتا ہے, کہاں خرچ ہو جاتا ہے, کیسے چلا جاتا ہے, اس اعتبار سے پریشان. تو آج کا انسان جسمانی اعتبار سے پریشان, آج کا انسان مالی اعتبار سے پریشان, آج کا انسان گھریلوی اعتبار سے پریشان, گھر کے اعتبار سے شوہر بیوی سے پریشان, بیوی شوہر سے پریشان, باپ اپنی اولاد سے پریشان, باپ کی بیٹی سے پریشان. تو گویا جان کے اعتبار سے, ماں کے اعتبار سے, گھر کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان پریشان. آخر کیا وجہ ہے کہ جس امت کو, جس انسان کو پروردگار نے محبت کرتے ہوئے ہدایت کا تینوں مرکز عطا فرما دیا اور تینوں مرکز نے اس کے لیے ہدایت کی راہیں بتا دی, آخر کیا وجہ ہے کہ انسان پریشان ہے؟ اس پریشانی کی وجہ پروردگار نے قرآن کریم میں بتا دیا, من اعرض عن ذکری فإنه معیشة ضنکا. سنو, جو انسان ان تینوں مرکز ہدایت کے ملنے کے باوجود ساری قوموں کے مقابلے میں ہماری طرف سے رحمتوں اور ہدایتوں کے مرکز ملنے کے باوجود جو تم نے سے ہمارے ذکر سے, ہماری اطاعت سے, ہماری فرما برداری سے, ہمارے سامنے اپنی پریشانی سے جھٹانے سے جو بھی نافرمانی کرے گا, بھائی طرح معیشت کا, تو ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے, اس کی زندگی میں تنگی ڈال دیں گے, اس کی زندگی میں پریشانی ڈال دیں گے. آپ دیکھیں جسم کے اعتبار سے انسان پریشان, باپ کے اعتبار سے پریشان, سر کے اعتبار سے پریشان, اگر اس کے اعتبار سے انسان پریشان ہے تو ذرا ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو, اس ناراضگی کی وجہ سے, یا ہم تو جسمانی پریشانی میں ہے, یا مالی پریشانی میں ہے, یا گھر کی پریشانی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تھے, بکریاں چرا رہے تھے, بکریاں چراتے ہوئے تھک گئے, نیند کا غلبہ ہوا, بہت پریشان ہوئے, ایک طرف جسمانی کا تقاضا کہ آرام کریں اور دوسری طرف جنگل اگر بکریوں کو چھوڑ دیں تو بھیڑیا آئے گا, اور بھیڑیا آ کر کسی بکری کو لے جائے گا تو بکریوں کے مرنے کا نظریہ بن جاؤں گا, بکریوں کے چیر پھاڑ کا میں ذریعہ بن جاؤں گا. حضرت موسیٰ بہت پریشان تھے کہ میں یہاں کس طرح اس بکری کی حفاظت کروں, ایک طرف نیند کا غبار, ایک طرف نیند کا غبار اور نیند کی پریشانی, اور دوسری طرف بکریوں کی حفاظت. نتیجہ یہ ہوا کہ نیند کا حلقہ اتنا زیادہ, اتنا زیادہ کہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے, پتھر پہ سر رکھا اور سو گئے, اپنی نیند پہ قابو نہ کر سکے. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کھلی تو دیکھا کہ بکریاں سب چل رہی ہیں اور ایک بھیڑیا جس کا خطرہ اور جس کا ڈر اور جس کا اندیشہ لگا تھا, دیکھا ایک بھیڑیا لکڑی لے کر ان بکریوں کو چلا رہا ہے, ان بکریوں کے سامنے دوسرے بھیڑیوں کی حفاظت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو حیران ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پوچھا کہ پروردگار یہ آپ کی قدرت ہے, یہ آپ کی قدرت ہے, یہ آپ کی عنایت ہے, یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے جس سے مجھے خطرہ تھا, جس کا مجھے ڈر تھا, جس کا مجھے اندیشہ تھا کہ میرے باپ کا نقصان ہو جائے گا, اللہ آپ نے میرے دشمن کو, آپ نے جس سے خطرہ تھا اسی کو آپ نے میرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا, اللہ یہ آپ کی قدرت ہے, میں آپ کی قدرت پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو پروردگار نے فرمایا, پروردگار نے پھر کہا کہ اللہ جو آپ نے اپنی قدرت دکھائی ہے تو ذرا مجھے بتائیے کہ میں کس طرح ہوں, مجھے بتائیے کہ میں کس طرح ہوں, میں آپ کے سامنے کیسا بن کے رہا ہوں, میں کس طرح آپ کے سامنے رہا ہوں. تو پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ جس طرح میں چاہتا ہوں, اے موسیٰ جس طرح میں چاہتا ہوں اگر تو اسی طرح رہے, اے موسیٰ جس طرح میں چاہتا ہوں تو اسی طرح رہے, تو تم جس طرح چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ اسی طرح رہوں گا, تم جس طرح چاہتے ہو میں اسی طرح رہوں گا, اگر تم چاہو گے کہ میرے مال کی حفاظت ہو تو میں تمہارے مال کی حفاظت کروں گا, اگر تم چاہو گے کسی مصیبت سے حفاظت تو مصیبت سے میں حفاظت کا انتظام کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام کی زندگی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر پریشانیوں سے بچنا چاہے, مصیبتوں سے بچنا چاہے, حالات سے بچنا چاہے, تنگیوں سے بچنا چاہے, ماں کی پریشانیوں سے بچنا چاہے, تو یہ سارا انتظام خدا کی طرف سے ہے. لہذا کس طرح ہو جائے, کس طرح ہو جائے, کس طرح ہمارا اللہ ہمیں چاہتا ہے. ساری مصیبتیں, ساری راحتیں, ساری نعمتیں, ساری برکتیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. لہذا اللہ چاہتے ہیں اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جاؤ, اے میرے بندے میرے قریب بن جاؤ, اے میرے بندے میرے پاس آ جاؤ. اگر میرے پاس آ جاؤ گے, میرے قریب آ جاؤ گے, یہ دنیا کے حالات, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں مجھ سے ختم ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام و سلام کی ایک بات ابھی یاد ہے, موسیٰ علیہ السلام و سلام کہیں سفر میں جا رہے تھے, اس زمانے کا سب سے بڑا, اس زمانے کا سب سے بڑا حکیم اپنا دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا. موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی, ان کی چمک, ان کے چہرے کی نورانیت اور روحانیت کو دیکھ کر اپنا دوست سمجھ گیا یہ وہی اللہ کا نبی ہے جس نبی کے بارے میں نے سنا ہوا ہے. وہ اپنا قریب آیا اور قریب آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, ایک عجیب بات کہی, ایسا لگتا ہے کہ افلاطون نے اس زمانے میں جو بات کہی تھی آج وہ بات سامنے آ رہی ہے. آج دنیا پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں, شہروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں, خاندانوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں, بے چینیاں, مصیبتیں, یہ تمام کے تمام آسمان سے بارش کے پتوں کی طرح آ رہی ہیں. آج دنیا کے حالات کو دیکھیے, آج انسانوں کے حالات کو دیکھیے, آج انفرادی اور اجتماعی حالات کو دیکھیے, پریشانیوں کا ایک تعداد ہے, پریشانیوں کے بارش کے خبرے ہیں. ویسا لگتا ہے کہ افلاطون نے اس زمانے میں جو بات پوچھی تھی آج وہ بات سامنے آ رہی ہے. افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, اے موسیٰ ایک بات بتائیے, اے موسیٰ ایک بات بتائیے, اگر آسمان سے تیر کی بارش ہو, اگر آسمان سے تیر کی بارش ہو, تیر سے مراد یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ حالات, یہ بیماریاں, اگر آسمان سے تیر کی بارش ہو تو بچنے کا کیا راستہ ہوگا. اگر ہم آسمان کے نیچے کھڑے ہیں, کسی چھت کے نیچے نہیں, کسی مکان کے نیچے نہیں, بلکہ آسمان کے نیچے کھلے میدان میں اگر ہم کھڑے ہوں اور آسمان سے تیر کی بارش ہو رہی ہو تو ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ کیا ہے, ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا, جو تیر چلانے والا ہے جلدی سے دوڑ کر تیر چلانے والے کے بازو میں جا کر کھڑے ہو جاؤ, تیر چلانے والے کے بازو میں جا کر کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھی انسان تیر چلاتا ہے بازو میں وہ نہیں گرتا, دور گرتا ہے. اشارہ تھا اگر آسمان کی آفت سے, اگر آسمان سے آنے والی مصیبتوں سے, اگر اللہ کی طرف سے آنے والی تنگیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ. اگر پروردگار کے قریب ہو جاؤ گے یہ آفتیں دنیا میں دوسری طرف آئیں گی, یہ مصیبتیں کہیں اور آئیں گی, کسی اور پر آئیں گی, اللہ مجھے بچا لے گا. جیسے تیر چلانے والے کے بازو میں انسان محفوظ رہتا ہے, تم اللہ کے قریب ہو گئے سجدوں سے, اللہ کے قریب ہو گئے فرمانبرداری سے, اللہ کے قریب ہو گئے ذکر و محبت سے, اللہ کے قریب ہو گئے اللہ کے دین کی محنت کرنے سے, اللہ کے قریب ہو گئے صدقہ خیرات کرنے سے, اللہ کے قریب ہو گئے نماز کے پڑھنے سے. خیال رکھو یہ آفتیں, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی تمہارے اوپر اور اللہ تمہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا. میرے دوست آج انسانوں کے حالات کہاں تک ہیں اور پریشانیاں کیا ہے, ایک مثال میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور مثال میں اس بنیاد پر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جس طرح کی رحمتوں میں اور آج ہمارا اللہ جس طرح کی نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں, ایسی رحمتیں, ایسی برکتیں اور ایسی نعمتوں کو پچھلے لوگوں نے ایسی اشارہ کرتا ہوں کہ پچھلے لوگوں نے ایسی رحمتیں ایسی برکتیں ایسی نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں ہوگا, مگر اس کے باوجود جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پروردگار کی طرف سے پکڑ کے آتی ہے. پروردگار زندگی کو کس طرح تنگ بناتے ہیں, ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور یہ سوچیے کہ پروردگار نے جن نعمتوں میں ہمیں پالا ہے ان نعمتوں کے ساتھ اگر ہم نے نافرمانی کی اور خدا کا کرم ہمارے اوپر نہ رہا, کرم کا دروازہ اگر ہمارے اوپر بند ہو گیا تو پتا نہیں ہم بھی تنگ زندگی میں آ جائیں. آپ نے سنا ہوگا خلفائے راشدین کے بعد حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے بعد جس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی اس کا نام خاندان بنو امیہ. خاندان بنو امیہ کو اللہ نے 92 سال تک حکومت کرنے کا موقع دیا. ساری دولت ساری راحت اس زمانے کے بعد سے ہر طرح کی نعمت ان کے پاس موجود تھی, مگر رفتہ رفتہ شاہی خاندان کے جوانوں میں, خاندان سے تعلق رکھنے والے جوانوں میں نافرمانی بڑھتی گئی, گناہ بڑھتا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار نے خاندان بنو امیہ سے حکومت کو چھین لیا. اس کے بعد وہی حکومت وہی دولت وہی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خاندان بنو امیہ کو عطا فرمائی. میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جس بات پروردگار نے خاندان بنو امیہ کو ہر طرح کی دولت اور ہر طرح کی نعمت اس زمانے کے اعتبار سے عطا فرمائی تھی, ناقدی ہوئی, ناشکری ہوئی, نافرمانی ہوئی, اللہ کے نافرمان بن گئے اور اسی ملنے والی نعمت پر فتن اور مست ہو گئے, تو پروردگار نے کون سا دل دکھایا؟ ہارون رشید کے والد, ان کا نام مہدی ہے, مہدی کی ایک اہلیہ ایک عورت ان کا نام خضران ہے. خضران یہ خاندان بنو امیہ کی ایک رانی ہے جو اپنے شاہی محل میں بیٹھی ہوئی ہے, شاہی محل میں بیٹھی ہوئی عورت باہر سے کسی نے دروازہ نوک کیا, خاتمہ گئی اور دیکھا باہر ایک عورت نہایت کش مبوسی اور نہایت بے کسی کے عالم میں فقیری کا پیالہ لے کر وہ بے کسی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. خضران نے کہا اسے اندر بلاؤ. جب وہ اندر آئی تو اندر آنے کے بعد اس عورت نے خضران سے پوچھا, آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کے دروازے پر کئی دن کی بھوکی پیاسی روٹی کا ٹکڑا اور روٹی کا نوارا لینے کے لیے آئی ہوں, آپ نے مجھے پہچانا؟ تو خضران نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا. اس عورت نے کہا میں آپ کے خاندان بنو امیہ, اس سے پہلے جو خاندان بنو امیہ اس بادشاہ کے خاندان کی ایک عورت ہوں. شاہی محل میں نے دن رات گزارے اور شاہی نعمتوں میں ہم نے رات گزارے دن گزارے ہیں. میں اس کی خاندان شاہی خاندان کی ایک عورت ہوں جو میرے سامنے آج روٹی کا بھیک مانگنے کے لیے آئے ہوں. خضران نے جیسے ہی سنا کہ اسی خاندان کی عورت ہے جس کا چہرہ بدل گیا, جس کا رنگ بدل گیا, اور اس نے کہا مجھے شرم نہیں آئی, تجھے غیرت نہیں آئی, تو کس طرح میرے سامنے آج روٹی کا سوال لے کر آئی؟ اگر بھوک کی بنیاد پر میرے دروازے پر آئی ہو تو تم بھوک سے مر جاتی, یہ تیرے لیے بہتر تھا کہ تم میرے دروازے پر آئی. اتنا شاہی محل کی عورت نے کہا تو اس آنے والی عورت کی آنکھوں میں آنسو رہ پڑے, پھرک پھرک کے رو پڑے اور پھرک پھرک کے رو کر کھڑی رہی. پھر اس نے کہا تم نے میرے خاندان پر کتنا ظلم کیا ہے, کس طرح تم آئے ہو میرے پاس؟ اس نے کہا واپس ہونے لگی اور واپس ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں, کہ تم نے مجھے کڑوی کتہری سنایا ہے, تم نے مجھے سخت کہا. میں اس بات پہ روتی ہوں کہ کل کی صبح تک آج تک میں بادشاہی محل میں تھی اور میری بھی آواز پھیلتی ہی تھی, میرے دل میں برابر ایسی ہی تھی, میں بھی اللہ کی نافرمانی کی تو میرے خاندان کے لوگوں نے اللہ کے نعمت کی قدردانی نہیں کی, تو آج میرے خاندان کے جوانوں کو سر پیالہ لے کر مانگنے کی نوبت آ رہی ہے. میں رو رہی ہوں اس بات پر کہ تمہارا بھی حال اگر اسی طرح سے رہا, تیرے گھر کے مردوں کا اور تیرے گھر کی عورتوں کا حال اسی طرح رہا, تو آنے والا دن بتائے گا کہ تم بھی پیالہ لے کر کسی اور کے سامنے پیا. نقصان مل جائے. جب یہ بات سروتی یورپ نے کہا تو خزان کے دل ہل گئے اور اس نے کہا تم نے بہت صحیح بات کہی, میں توبہ کرتی ہوں اپنی بات سے. اور پھر اس کے بعد اس نے سروتی کا پیارہ نہیں دیا بلکہ اس کے پاس دو مکان تھا, اس ایک مکان اس کو رہنے کے واسطے دے دیا. میں اس قصے سے سنانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والی عورت نے جو بات کہی تھی کہ میں روتی ہوں اس بات پر کہ جس اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا, جب نافرمانی برتی گئی, غفلت برتی گئی, ناشکری برتی گئی, اللہ سے دوری برتی گئی, آنکھوں کا گناہ برتا گیا, زبان کا گناہ برتا گیا, دل و دماغ کا گناہ برتا گیا, ہمارے اندر چاہ ہماری بدل گئی, ہمارے گفتگو بدل گئے, ہمارا رہن سہن بدل گیا. جو اللہ نے کہا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. آج ہمارے شاہی محل میں رہنے والے جوان وہ آج مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد, آج ہمارے شہر میں مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد وہ پیارہ لے کر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں اس بنیاد پر کہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے, میں کہنا چاہتا ہوں آپ تمام سے, میں کہنا چاہتا ہوں تمام جوان ساتھیوں سے کہ جو بات پر رضیگار نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے, جس حالت میں رکھا ہے, اسی حالت کو ہم بہتر سمجھتے ہوئے اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو, پروردگار کی نافرمانی نہ ہو, آنکھوں سے نافرمانی نہ ہو, زبان سے نافرمانی نہ ہو, کان سے نافرمانی نہ ہو, دل و دماغ سے نافرمانی نہ ہو, جسم سے نافرمانی نہ ہو. جو بات پروردگار لینا جانتا ہے وہی بات پروردگار لے کر بھی زندگی کو تنگ کرتے ہیں, اور وہی بات پروردگار ایک ایک کر بڑھا بڑھا کر بھی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں باپ پروردگار نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے, قرآن عطا فرمایا ہے, نبی عطا فرمایا ہے, خانہ کعبہ عطا فرمایا ہے, اور خانہ کعبہ کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس کا سینٹر مسجد عطا فرمایا ہے. ان تمام کا نعمتوں کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اگر ہم اپنی زندگی میں پریشان ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ سوچے کہ کہاں پر ہم نافرمان ہیں. اگر ہم پریشان ہیں تو سوچے ہم کہاں پہ نافرمان ہیں. ان نافرمانی سے اگر ہم نے توبہ کیا اور اللہ کے سامنے آہوازاری کی تو پروردگار دنیا کی پریشانی, مال کی پریشانی, جسم کی پریشانی, اولاد کی پریشانی, سر کی پریشانی, ان تمام پریشانیوں سے اللہ نے جاتا فرمائے. عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو کہ خاندان کے ولی تھے, بادشاہ تھے, گیارہ بیٹے تھے, ان کے گیارہ بیٹے تھے. کسی نے آ کر عمر ابن عبد العزیز سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی زندگی کو ضائع کر دیا, آپ نے اپنے بیٹوں کی زندگی کو ضائع کر دیا. عمر ابن عبد العزیز سے فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کو ضائع نہیں کیا. وقت آیا اپنے بیٹوں نے تقوا دلایا, اپنے بیٹوں نے علم اور ایجوکیشن دلایا, اپنے بیٹوں نے نیکی کا راستہ بتایا. بادشاہت پر ہوتے ہوئے, دولت کے انبار میں ہوتے ہوئے, دولت کی دنیا میں ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو انہوں نے علم سکھلایا, عمل سکھلایا, اخلاق سکھلایا, تقوی سکھلایا, نیکی سکھلایا. فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کو ضائع نہیں کیا ہے. اگر میرے بیٹے دنیا دار ہو کر دولت میں بن کر دنیا والے بن کر اللہ کے نافرمان ہو جائے تو میں ان کو سکون نہیں دلا سکتا ہوں, اور اگر میرے بیٹوں کے ہاتھ خالی ہو مگر وہ اللہ سے فرما بردار بن کر رہے تو سکون کی دولت ان کے پاس ہوگی. نتیجہ یہ ہوا عمر ابن عبد العزیز کے انتقال کے بعد جو بادشاہ بنا بادشاہ بننے کے بعد اس کو خیال آیا بڑا بڑا علاقے میں ہمیں گورنر بھیجنا ہے, بڑا بڑا علاقے میں گورنر بھیجنا ہے. تو انہوں نے گورنر کے لیے عمر ابن عبد العزیز کے بیٹوں کو منتخب کیا, ان کو چنا اور یہ کہا کہ عمر کے بیٹوں میں تقوا ہے, عمر کے بیٹوں میں اخلاق ہے, عمر کے بیٹوں میں اللہ کی فرما برداری ہے, عمر کے بیٹوں میں اچھائی ہے. اس بنیاد پر عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کو انہوں نے گورنر بنایا. مگر وہی گیارہ بیٹے عمر ابن عبد العزیز کے تھے جو ان کے بننے کے بعد گورنر بنتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہمارے جی ہندوستان کے اندر ہندوستان کا جو سب سے آخری بادشاہ مغل بادشاہ جس کے بارہ بیٹے تھے وہ آخری بادشاہ جب قید کر کے رسول لے جایا جاتا ہے اور وہیں ان کی وفات اور ان کی موت آتی ہے, اس کے بعد وہی ان کے بیٹے بھی وہاں سے چھوڑے جاتے ہیں. تو سفر شاہ بہادر کے بارہ بیٹے وہ تھے جو اپنی غربت اور اپنے فقر خلاف اور اپنی پریشانی کی بنیاد پر راتوں کو نکل کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتے. یہ پروردگار نے میرے جوان ساتھیوں پروردگار نے کبھی کبھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نمونے دکھائے ہیں کہ اگر میں دینے پر آتا ہوں
جو بادشاہت کے تخت پہ پہنچاتا ہو اور میری نافرمانی پر اگر قتل کرنے پر آتا ہو تو اس کے لیے روٹی کا لقمہ بھی چھین لیتا ہوں. اس بات پر روزگار سے کرنے کی ضرورت ہے. اس بات پر روزگار نے ہمیں اور آپ کو نافرمانی کے راستے سے فرما برداری کے راستے پر لانے کے لیے اور دوری سے نزدیکی پر لانے کے لیے اور دوری سے خود کا راستہ دکھانے کے لیے اور نفرت کے بجائے رحمت کی طرف لانے کے لیے اور عذاب کے بجائے جنت کی طرف لانے کے لیے اور جہنم کے بجائے جنت کی نفرت تک لانے کے لیے پروردگار نے کہا تو کل سے تب سے وہ اپنا حکم نہ بخارا. اے میرے بندے میں تم سے کہتا ہوں اللہ استغفار کرو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. میں اخیر وقتوں میں اپنے تمام تمام ساتھیوں کو اللہ کی طرف سے ایک پیغام سمجھ کر اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھ کر میں تمام تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں اے میرے جوان ساتھیوں آپ کی زندگی آپ کی دنیا آپ کی باپار آپ کے لیے ماحول اور آپ کے لیے معاشرہ گناہوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے. آپ کی دنیا ہر ایک نئے نئے گناہ کو جنم دیتی ہے. ایسے گناہ بھرے دنیا میں ایسے گناہ بھرے بازار میں ایسے گناہ بھرے سڑکوں پر اپنے آپ کی حفاظت کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جب رات میں آپ کی آنکھیں بند ہونے لگے جب رات میں آپ سونے لگے تو بستر پر اپنے ساتھ پروردگار سے کہیے اللہ آج میں اپنے اختیار سے آج میں اپنے اختیار سے اپنے بستر پر سو رہا ہوں. اے اللہ ایک وقت آئے گا اس وقت میرا اختیار نہ ہوگا. میرے دوست احباب کندھے پر اٹھا کر مجھے قبر میں سلا دیں گے وہاں سے آپ ہوں گے آپ کی رحمت ہوگی. اللہ اس رات سے پہلے پہلے آج کی رات میں آپ سے اب تک کے تمام گناہوں سے سچے دل سے دعویٰ کرتا ہوں. یاد رکھو میرے جوان ساتھیوں جو جوان جو اللہ کا بندہ رات میں سونے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے سچے دل سے اگر توبہ کر لے گا اللہ اب تک کے گناہوں کو معاف فرما دے. یقین جانو جس بات پر پروردگار نے قرآن کریم میں کہا سبن کو سب سے وہ رب کا غفارا جس پر پروردگار نے ہم نے آپ کو غفار کہا ہے وہ بات پر پروردگار کل کی صبح ہماری آنکھ کھلے ہم صبح بیدار ہوں اس سے پہلے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. مگر شرط یہ ہے میرے دوستو کہ دل میں سچی طلب بھی ہو دل میں خیال بھی ہو تھوڑی سی نظامت بھی ہو. بتا دی بات آپ سب کو جکرا آخری بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مناسب سے یاد آ گئی حضرت کے زمانے میں ایک ایسے جوان کا انتقال ہوا جو جوان پڑھانا فرمان تھا. مگر انتقال کے بعد حضرت علی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پر کلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے جنت سے اور جنت میں وہ بدنام زمانہ وہ جوان پیارے آقا کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی کو حیرت بھی حضرت علی نے سوال کیا نبی علیہ السلام کو سلام نے فرمایا سنو یہ بندہ نافرمان تھا گناہگار تھا مگر جب یہ اپنے رات کے اندھیرے میں رات کے دروازے میں اپنے بستر پہ پڑتا اپنے بستر پہ جا کے بیٹھتا اور رات کا اندھیرا ہو جاتا دروازے بند ہو جاتے اندھیری رات میں اندھیرے کمرے میں کہتا اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کی اندھیرا سے کہیں زیادہ اندھیری تو قبر ہے اس سے کہیں زیادہ کہ آپ کو قبر ہے کہ اللہ میرے گناہگار نہیں خطا کار نہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ہر رات یہ جوان اپنے اللہ سے صبح کر لیتا معافی چاہ لیتا مغفرت چاہ لیتا پروردگار کو اس گناہگار کیا تھا اتنی پسند آتی کہ بندہ صبح اٹھتا اس سے پہلے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے. میرے دوستوں جس بات پر پروردگار نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے جس بات پر پروردگار نے رحمتوں میں رکھا ہے جس بات پر پروردگار نے برکتوں میں رکھا ہے اس پر اللہ پروردگار کی نافرمانی کرنا اس بات پر پروردگار کے سامنے لوگوں سے بچ کر لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے ناشکری ہے. ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اس بات پر پروردگار کے سامنے رات کے سناٹے میں کچھ اپنی بات بول کر سننے کی کوشش کریں. پروردگار کو رات کے سناٹے کی بول بڑے پسند آتے ہیں. اللہ رب العزت